الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلاة بڑی باواز وعجل. اذان واجب الاحترام، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ قلب کو نورانی بنانے والا انسان ہی کامیاب ہے، اور اذان محترم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ قلب نورانی تب ہوگا جب اس قلب میں نور محبت علی آ جائے، میرے مولا علی کی محبت آئے گی، نور آئے گا، تو یہ نور محبت علی ہمیں ہدایت دے گا، ہمارے قلب کو سلیم بنائے گا، پاک اور طاہر بنائے گا. اب اذان محترم، یہ میرے مولا علی کا نور ذرا سنیے، کتنا عظیم نور ہے کہ خداوند عالم نے قرآن پاک میں سورہ آراف میں کہا: فلما تجلّى ربه للجبل، کہ ایک نبی جن کا نام حضرت موسیٰ تھا، ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لے. اللہ کے نبی ان کو کوہ طور کے قریب، ایک پہاڑ کے قریب، پہاڑ پر لے کر آئے اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے بار الہ، یہ کافر تیرا نور دیکھنا چاہ رہے ہیں، تیرے نور کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا: اے موسیٰ، میرا نور تو نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ نے ایک نور چمکایا، نور کا چمکنا تھا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کافر جل کر مر گئے. اچھا، اب ابتدا ہی میں موسیٰ جلے نہیں، موسیٰ مرے نہیں، موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے اور کافر جل کے مر گئے. اس سے یہ پتا چلا نبی اور ہوتا ہے، تم اور ہوتے ہو. اچھا، اب جب نور چمکا تو اب سوال یہ ہے، یہ نور کس کا نور تھا؟ کیا اللہ کا نور تھا؟ کیا خالق کا نور تھا؟ ظاہری طور پہ تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان کافروں نے کہا ہم اللہ کے نور کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، موسیٰ جب تک اللہ کو نہ دیکھیں تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. کیا وہ اللہ کا نور تھا؟ اذان محترم، قرآن تو یہ بتلا رہا ہے وہ اللہ کا نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اور یہ جو لفظ لن ہے یہ عربی زبان میں نفی ابد ہے، یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں کہ کل دیکھے گا، پرسوں نہیں دیکھے گا.
دیکھے گا ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو اتنا معلوم ہو گیا یہ نور جو کوہ طور پہ چمکا تھا یہ اللہ کا نور نہیں ہو سکتا. تو بارلہ یہ کس کا نور ہے جو کوہ طور پہ چمکا تھا؟ تو کہا اگر نور کو پہچاننا ہے تو صفت دیکھو. بھائی صفت کیا ہے؟ یہ نور جب چمکتا ہے پتھر کو توڑ دیتا ہے. توجہ ہاتھ کا طالب ہوں. صفت دیکھو, صفت یہ ہے کہ جب نور چمکتا ہے پتھر کو ریزہ ریزہ کر لیتا ہے. بس عزیزان محترم, اللہ نے اسی نور کے تعارف کے لیے میرے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبۃ اللہ میں کیا, اور بیوی فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئیں, دیوار نے ٹوٹ کر بتایا کہ یہ وہی نور ہے جو کوہ طور پہ چمکا تھا. یہ نور وہی ہے جو کوہ طور پہ چمکا تھا. اچھا اذان محترم, اب میری بیوی فاطمہ بنت اسد آ گئی, صلوات پڑھی با آواز بلند محمد وعجل فرجہ. بیوی تشریف لے کر آ گئی, اور بیوی جو ہیں دروازے سے آپ سنتے ہیں کہ نہیں گئی, دیوار نے شک ہو کر کہا کہ آپ آئیے. اچھا اب سوال ہے کہ جناب بیوی دروازے سے چلی جاتی ہیں, اتنی محنتیں کرنے کی کیا ضرورت کہ دیوار شک ہو اور پھر دیوار سے جائیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے اگر دروازے سے جاتی تو کہنے والا کہہ دیتا خود چلی گئیں. توجہات کا طالب ہوں. دیوار نے شک ہو کر بتایا یہ خود نہیں آئی, ہم نے بلایا. صلوات پڑھیے با آواز بلند. اچھا اب جناب فاطمہ بنت اسد کا واقعہ تو آپ نے سن لیا, بچپن سے سنتے آتے ہیں. چلیے ایک اور بات سن لیں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بہت عظیم نبی تھے, لیکن جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے ان کی والدہ سے کہا آپ چلی جائیے بیت المقدس سے باہر نکل جائیے, یہ زچہ خانہ نہیں, یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں. تو حضرت مریم وہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آئے ان کو باہر جانے کا کہا جائے, اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہ کہ جب مولا علی کی ولادت کا وقت آئے تو انہیں اندر دعوت دی جائے. خاص توجہات کا طالب ہوں. اب حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم اللہ نے کہا, دیکھو حضرت مریم بھی کوئی عام خاتون نہیں, اللہ نے کہا حضرت مریم یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم کون ہے؟ مریم طاہرہ ہے. مریم کون ہے؟ مریم معصومہ ہے. مریم کون ہے؟ مریم سیدت و نساء العالمین, اللہ نے عالمین کی خواتین میں سے چنا. تو جب مریم طاہرہ ہے جو اللہ کے گھر سے نکالی گئیں تو فاطمہ بنت اسد یقیناً طاہرہ ہے. اگر مریم سیدت و نساء العالمین ہے تو فاطمہ بنت اسد بطریق اولا سیدت و نساء العالمین ہے. اگر مریم معصومہ ہیں تو فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ ہے. اب خاص توجہات کا طالب ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت مریم کی شادی کس لیے نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا, اور ابھی آپ نے سنا حضرت فاطمہ بنت اسد بھی معصومہ ہے, اور فاطمہ بنت اسد کا نکاح حضرت ابو طالب سے ہوا تو ثابت ہو گیا ابو طالب نہ صرف مومن ہے حضرت معصوم بھی ہے. کس بات پہ اعتراض کرتے ہو کہ نعوذ باللہ ابو طالب کافر؟ ارے یہ نہ صرف مومن ہے بلکہ معصوم بھی ہے. صلوات پڑھیے با آواز بلند. اچھا جی اب مولا علی کی ولادت ہوئی کعبے میں. نور علی وہ ہے جو کعبے کو بھی عظمت دیتا ہے, لیکن اب حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی مسلک مسل الکعبہ، خاص توجہات کا طالب ہوں، کہا یا علی تیری مثال کعبے کی مانند ہے. اب خاص توجہات کا طالب تو کون میرے ساتھ ہے کہ تیری مثال کعبے کی مانند ہے. اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ نماز نماز نہیں ہوتی جب تک کعبے کی طرف رخ نہ کریں، یعنی اگر کوئی مسلمان کعبے سے منہ پھیر لے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی علی سے دل پھیر لے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. اچھا پھر اللہ کے رسول نے جب کہا یا علی مسلک کا مسل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی مانند ہے، تو کعبے کا جو دشمن ہوگا اس پہ جو عذاب ہوگا وہی علی کے دشمن پہ عذاب ہوگا. کہ بھائی کعبے کا دشمن ابرہہ جب میدان میں آیا اس پر بھی پتھر کا عذاب نازل ہوا، اور علی کا دشمن حارث بھی جب میدان میں آیا پتھر کا عذاب نازل ہوا. اچھا حارث تو آپ جانتے ہی ہیں نا، حارث کوئی بے نمازی نہیں تھا، توجہ حد کا طالب ہوں، حارث نمازی تھا. اس نے خود آ کر کہا جب رسول نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس جس کا علی مولا، سب نے مبارکباد دی. اس وقت حارث آیا رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آج تک آپ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی، یعنی نمازی تھا. آپ نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا امر بالمعروف کرو تو ہم نے کیا، آپ نے ہر چیز واجب کی ہم نے واجب کو مانا، عمل کیا عمل کیا، نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا یہ کیا وہ کیا یہ کیا، یعنی نمازی تھا روزے دار تھا. مگر جب علی کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے کہا جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا دنیا میں بھی عذاب دوں گا آخرت میں بھی عذاب. صلوات پڑھیے بابا سے بلند وعجل فرض. دیکھیے مولا علی کی ولایت کا اگر انکار کرے چاہے جتنی نمازیں مسلسل آپ سن رہے ہیں. اچھا جی مختصر کر لوں، مولا علی کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا یا علی مسلک کا مسل الکعبہ. اب میں 8 حدیثیں پڑھوں گا آخر میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، لطف آئے گا. اللہ کے رسول نے کہا النظر الی الکعبۃ عبادت، بھائی کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بڑا ثواب ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ دیکھ لیں گے، کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں. پھر فرمایا النظر الی الوالد عبادت، اپنے باپ کی طرف دیکھو تو باپ کی زیارت کرنا بھی عبادت. اب شاید آپ لوگ کس کا باپ کراچی میں ہوگا کسی کا کینیڈا میں ہوگا، بڑا خوش نصیب ہے جس کا باپ یہاں ہو، باپ کی طرف دیکھنا عبادت. اگر بابا یہاں ہے بابا کی طرف دیکھتے رہو عبادت ہے، ذرا بڑی عبادت ہے النظر الی الوالد عبادت. پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادت، یہ جو قرآن ہے اٹھا لو اس کو دیکھ لو، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت. پھر فرمایا النظر الی العالم عبادت، جو صحیح عالم ہو عالم کی طرف دیکھ لو، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت. یہ ہو گئی 4 حدیثیں. اب اور 4 حدیثیں سنو. جب کہا النظر الی الکعبۃ عبادہ تب کہا یا علی مسلک مسل الکعبہ، جب کہا النظر الی العالم عبادہ تب کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، جب کہا النظر الی الوالد عبادہ تو کہا انا و علی ابوا ھذہ الامۃ، جب کہا النظر الی المصحف عبادہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت تب کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو اب اگر چاہو 4 عبادتیں الگ کرنا چاہو تو الگ کرو، اگر سب کو ملا کے کرنا چاہو تو النظر الی وجہ علی عبادہ. بھائی چاروں کو الگ کرنا چاہو مکے جاؤ، بابا کراچی میں ہے کراچی میں جاؤ، ہاں بھائی الگ الگ قرآن اٹھاؤ دیکھو عالم کو ڈھونڈو، لیکن اگر چاروں ساتھ کرنی ہو تو علی کے چہرے کو دیکھ لو. صلوات پڑھیے بابا سے بولا وعجل. اذان محترم دیکھیے اللہ نے عبادت کتنی آسان کر لی کہ بس علی کے چہرے کو دیکھنا ذکر علی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب اتنا آسان اللہ نے کر دیا کہ بھائی رسول نے حدیث میں ایک دن فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ یہاں زمین پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہو جنت میں 3 درخت بن جائیں، بھائی چھوٹا سا کام کر لو, ایک ڈالر دے دو تو اتنا زیادہ ثواب مل جائے, عبادت اتنی آسان کر دی تو لوگ خوش ہو گئے.
اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب تو مزے ہماری موج ہے,
اب تو ہم جناب بہت ہی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے. مگر اللہ کے رسول نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں تین درخت بن گئے, ایک چھوٹا عمل کرنے سے, ایک درہم دینے سے اتنا ثواب مل گیا, لیکن خیال یہ کرنا کہ درخت بنا کے درختوں کو آگ نہ لگانا.
بڑی بات ہے جان محترم, گھر بنا کے گھر توڑنا احمق کا کام ہوتا ہے.
عقل مند انسان کبھی گھر بنا کے گھر نہیں توڑتا, درخت لگا کے درخت کو نہیں کاٹتا. عزیزان محترم اللہ کے رسول کہہ رہے ٹھیک ہے تمہیں ثواب یقیناً ملے گا اور اتنا ملے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اس درخت کو جلانا نہیں, اس ثواب کو ضائع نہ کرنا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روایت میں ملتا ہے رسول غمگین تھے, بہت غمگین. ایک صحابی بڑا, کہا یا رسول اللہ آپ کس لیے غمگین ہیں؟ فرمایا میرا غم میرا دکھ آخر الزمان کے مومنین پر ہے, آخر الزمان کے مسلمانوں پر ہے. کیا دکھ ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخر الزمان میں لوگ پھر مشرک ہو جائیں گے, لوگ پھر شرک کرنا شروع کریں گے. صحابی حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ پھر یہ بت پرستی شروع ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صرف بت پرستی شرک نہیں ہے, شرک کی اقسام ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگ شرک کرنا شروع کریں گے, سنو وہ کیا ہے. حدیث میں فرمایا الریاء هو الشرك كله, کہ ریاکاری شو آف لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ سراسر ریاکاری شرک ہے. یہ آپ نے بڑی زحمت کی, بڑی محنت کی, مجلس بپا کی, لیکن کس لیے؟ کہ لوگ کہیں کیا مجلس کہی انہوں نے. آپ نے نظر نیاز کیا, بریانی پکائی, نہاری پکائی, حلیم پکائی, اس لیے نہیں کہ مولا حسین کا نظر ہو, اس لیے کہ لوگ کہیں کیا پکایا انہوں نے. آپ نے نماز جماعت مولوی نے پڑھائی, اس لیے نہیں کہ نماز جماعت ہو جائے, اس لیے کہ جناب لوگ کہیں کیا پیاری آواز میں پڑھی. نوح خان نے نوحہ پڑھا, اس لیے نہیں کہ مولا کے لیے ہو, اس لیے کہ لوگ کہیں کیا نوحہ لگ گیا. یہی تو آج ہمارا ماحول ہے, ہم ہر عمل تو کر رہے ہیں لیکن افسوس اللہ کے لیے نہیں کر رہے. یہ ریاکاری سراسر شرک ہے, بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے در عمل ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, آزاداری تو کر رہے ہیں, روزہ تو رکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کہے گا مولوی کچھ لائے جائیں گے, ان کو جہنم میں ڈال دو. ارے بھائی مولوی چیخیں گے خدایا ہم نے پوری عمر تیرے دین کی تبلیغ کی, 12-12 بجے تک مجلسیں پڑھتے رہے, دن میں 10-10 مجلسیں پڑھتے رہے, اور نہ جانے 6-6 مہینے بچوں سے بیوی سے دور رہے, اتنی تکلیفیں برداشت کی, اور آج تو ہمیں جہنم میں ڈال دے رہا ہے, آج تو کہہ رہا ہے انہیں جہنم میں ڈال دے. آواز آئے گی ہاں تم نے یہ سارا کیا لیکن دین کی تبلیغ کے لیے نہیں, اپنی تبلیغ کے لیے, کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ کیا مولانا ہے, اخباروں میں نام آ جائے, ٹی وی پہ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یعنی تم نے خالصتاً للہ نہیں کیا, تکلیف برداشت کی لیکن کیونکہ اللہ کے لیے نہیں جہنم میں ڈال دو. اب قاری قرآن لائے جائیں گے, روایت کے الفاظ ہیں قاری قرآن لائے جائیں گے, اللہ کہے گا انہیں بھی جہنم میں ڈال دو. ارے بار الہ تو نے ہمیں میٹھی آواز دی تھی, ہم سنگر بن سکتے تھے, گانے گانے والے بن سکتے تھے اور ظاہری طور پہ دنیا میں بڑا کما سکتے تھے. بار الہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمت سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا, ہم نے تو جا کے قرآن پڑھا, ہم نے تو لوگوں کے دلوں میں قرآن پڑھایا, سکھایا لوگوں کو. آواز آئے گی ہاں قرآن تو پڑھتے تھے, ہاں تم زحمت تو کرتے تھے, لیکن اس لیے نہیں کہ جناب اللہ کے لیے ہو جائے, اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں, لوگ کہیں کتنا سریلا ہے, لوگ کہیں کتنا اچھا قاری ہے. اب بڑے بڑے تاجر لائے جائیں گے, پیسے والے لوگ لائے جائیں گے, اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو.
کہیں گے بارلا ہاتھ تو نے بڑا مال دیا تھا، تو نے بڑا پیسہ دیا تھا، ہم نے اس پیسے سے عیاشی نہیں کی، ہم نے امام بارگاہ بنایا، ہم نے خدمتیں کی، ہم نے مسجدیں بنائی، ہم نے نہ جانے کتابیں چھپوائیں، ہم نے نہ جانے یہ کیا وہ کیا، سارا پیسہ تیرے دین کے لیے خرچ کیا، بارلا ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ آواز آتی ہے کہ ہاں تو نے خرچ تو کیا لیکن نیچے لکھ دیا فلاں صاحب کی طرف سے۔ یعنی کیا؟ بہلول کا واقعہ ہے بڑا مشہور۔ بہلول نے دیکھا ہارون مسجد بنا رہا تھا، کہا یہ ہارون یہ کیا کر رہے ہو؟ ہارون نے کہا آنکھیں نہیں ہے دیکھ نہیں رہے، یہ مسجد ہے، یہ مینار ہے، یہ گنبد ہے، یہ کیا کیا مسجد بنا رہا ہوں۔ تو بہلول دانا تھا، کام کرتا تھا دیوانوں والا، لیکن تھا دانا، کہا ٹھیک ہے قبلہ جی اگر مسجد بنا رہے ہو تو لکھ دو بہلول مسجد۔ ہارون نے کہا بھائی دماغ صحیح ہے، پیسہ میرا لگا، کام میں نے کیا، زحمت میں نے کی، نام تیرا ہو۔ تو بہلول نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، تم مسجد نہیں بنا رہا، اپنا نام بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، وعجل پر۔ عزیزان محترم، بڑی خطرناک بیماری ہے کہ آپ نے زحمت کی، آپ نے پوری رات ماتم کیا، لیکن اس لیے نہیں کہ مولا حسین خوش ہو جائے، اس لیے کہ بھائی لوگ کہیں بھائی کیا ماتمی گروپ ہے، پوری رات نوحہ پڑھا، پوری رات مجلس پڑھی، اس لیے نہیں کہ جناب امام حسین خوش ہو جائے کہ لوگ کہیں۔ عزیزان محترم، بڑی خطرناک بیماری ہے، ہر روز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک بیماری کی طرف اشارہ ہو، اس بیماری کو نکال دیں۔ عزیزان محترم، یہ بیماریاں جو ہیں کینسر اور ایڈز سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، اور اگر ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ دیکھیے آخری دن کسی کو بتایا جائے تمہیں کینسر ہے، اب بچنے کی امید ہی نہیں، اگر آخری دن جب موت آ جائے تب پتا چلے کہ تم میں یہ بیماریاں ہیں، تب کیا فائدہ؟ ابھی موقع ہے، یہاں یہ محرم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ بیماری نکال دو۔ اچھا شاید آپ کہیں نہیں الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن مولا علی نے پہچان بتا دی کہ ریاکار میں دو نشانیاں ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے، دیکھیے یہ دن ہے بیماریاں نکالنے کے، ان دنوں میں اپنا علاج کر لیں، بالکل صاف ستھرے ہو جائیں۔ اچھا جی کیا ہے نشانی؟ مولا نے فرمایا ایک نشانی ریاکار کی یہ ہے کہ ریاکار اندر گھر میں جب نماز پڑھتا ہے تو ایکسپریس، بہت فاسٹ، دو رکعت نماز پڑھے گا آدھے منٹ میں، یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ مولا کے لفظ نہیں ہے، یعنی اتنا جلدی پڑھے گا، اور جب باہر آئے گا مسجد میں تو اللہ اکبر، اتنا آرام سے نماز پڑھے گا کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، مولوی صاحب جماعت کرانے آگے گھر میں بہت، لیکن یہاں پہ جناب اللہ اکبر، بھائی پورا مجمع دیکھ رہا ہے، اگر میں یہاں تیز پڑھ لوں لوگ کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب ایسے پڑھ رہا ہے، یا کوئی مومن مسجد میں آ جائے اور جناب مسجد میں آ کر اس کو یہ احساس ہو لوگ دیکھ رہے ہیں، بس جہاں پہ یہ احساس آیا لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تمہاری پوری عبادت برباد ہو گئی۔ تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کے لیے؟ اکثر ہم یہی اسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ بھائی، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوکس آف کنٹرول ہمارے لوگ ہوتے ہیں، لوگ خوش ہو گئے کہتے ہیں ہاں ہم نے اچھا کام کیا، اور جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ کوئی تنقید کر لیتے ہیں، اب چاہے اصلاح ہی کے لیے نہ ہو، ہم کہتے ہیں بھائی شاید ہم نے غلطی کی، شاید ہم نے برا کیا۔ عزیز آل محترم، ایک روایت سنیے، امام رضا کا ایک صحابی تھا، صلوات پڑھیے بآواز بلند، مولا رضا کا ایک صحابی تھا، تو مولا رضا کی خدمت میں موجود تھا، اچانک مولا کو خبر ملی کہ صلوات پڑھیے بآواز بلند، اچانک مولا کو خبر ملی کہ یہ جو آپ کا صحابی بیٹھا ہے نا، اس کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں، مثلا آپ کیلگری کے ہیں، آپ کا کوئی ایک نمائندہ جو ہے امام کی خدمت میں ہے، اور آپ بھی امام کی خدمت میں پہنچے۔ تو اب امام نے فوراً اس شخص اپنے صحابی کو کہا تم ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، تمہارے گاؤں سے کچھ لوگ آئے، تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو۔ اس نے امام کے حکم کی اطاعت کی اور وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ اب جو اس کے گاؤں والے آئے، یہ اس گاؤں میں خدمت کرتا تھا، زحمت کرتا تھا، ان کو سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا،
اب جب آئے تو انہوں نے غیبتیں کرنا شروع کر دی. اچھا ہماری عادت بھی ہے, ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی کھال اتارتے ہیں, ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں. کوئی محنت کر کے بڑھ بھی جائے تو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں بڑھانے کے بجائے, کہ ہمارا ایک آدمی اسے بڑھاؤ سپورٹ کرو, ہم گرا دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک جگہ پہ ایگزیبیشن لگی تھی اسکارپینس کی, بچھوؤں کی, تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیا نام ہے سری لنکا کا اسکارپین ہے, یہ ہندوستان کا, یہ پاکستان کا, فلاں فلاں کا. اچانک ایک شور مچ گیا, لوگوں نے بھائی کیوں شور مچا ہے, کہا کہ یہ ایک شیشے میں کچھ بچھو تھے ہوں گے, اس کا ڈھکنا کھل گیا ہے, اب نہ جانے کتنے بچھو نکل گئے ہوں گے, تو وہ کسی کو ڈس دیں گے, بھاگو, نمائش کا خراب ہوئی تھی. تو آنر نے کہا ٹھہرو ٹھہرو بھائی کیوں پریشان, میرے نمائش کا کیوں خراب کر رہے ہو. دوڑتا ہوا آیا, اس نے دیکھا یہ بچھو جو ہے پاکستانی ہے. اس نے کہا نو ٹینشن. کہا کیوں بھائی؟ کہا ان میں سے ایک نکلنا چاہے گا, دوسرا کھینچ کے اندر ڈال دیں, یہ ہے ہمارا حشر. بجائے اس کے کہ کسی کی مدد کریں, کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, کوئی زحمت کر رہا ہے, کوئی دین کے لیے خدمت کر رہا ہے, ہم اس کی مدد نہیں کریں گے کہ بھائی اس کی سپورٹ کریں, اس کو آگے لے جائیں. اگر کوئی بڑھ رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو بڑھائیں, ہم اس کو گراتے ہیں. گرا حسد, غرور, تکبر, غیبت, کتنی بیماریاں بھر کے یہ آئے امام کی خدمت میں. اور انہوں نے امام سے کہا کہ مولا وہ جو آپ کا صحابی ہے نا نمائندہ, ایسا ہے ویسا ہے, غیبت پہ غیبت, بری باتیں ایسی لگا دی. اب وہ سن رہا تھا, اس کو دکھ ہو رہا تھا. اب ہم کو بھی دکھ ہوتا ہے نا جب کوئی ہمارے خلاف بات کرے, جب ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی ریاکاری ہے, بس یہی ریاکاری ہے. آیا امام کے پاس, کہا مولا سنا میں اتنی خدمت کرتا ہوں, آپ تو جانتے ہیں. اچھا مولا کا مطمئن آدمی تھا, امام بھی جانتے تھے یہ واقعی کام کرتا ہے. کہا مولا سنا اتنا میرا برا, اس نے کہا, انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں میں اتنی خدمت کرتا ہوں. مولا مجھے بڑا دکھ ہوا. مولا نے کہا تمہارا کام کس کے لیے ہے؟ تم ہمارے عشق میں کر رہے ہو تو تمہیں لوگوں کی باتوں کا کیا جائے؟ لوگوں کو کہنے دو, برا کہہ رہے کہنے دو, لوکس آف کنٹرول لوگ نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیے اللہ راضی ہے تو بس, اگر مولا حسین راضی ہے تو بس. یہ کیا کہ دو لوگ راضی ہو جائیں, آج لوگ راضی ہوئے کل یہی تمہارے خلاف کیا فائدہ؟ لوگوں کی رضایت سے تمہیں کیا ملے گا جو ان کے لیے تو کام کر رہا ہے اور ساری زحمت تباہ کر رہا ہے؟ بس یہ ایک نشانی ہے ریاکاری کی. دیکھ لیا ہر آدمی اپنے اندر دیکھے. ہمارے اندر دوسری بری بھی عادت ہے, جب کوئی مولوی کہتا ہے نا کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے, وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور تم اس نے نہیں رکھی. بھائی تمہارا کیا جائے, تم اپنے اندر تو دیکھو, تمہارے اندر دوسرے ہزار اور عیب ہیں, تو دوسروں کو دیکھتے ہو. یہ ہماری برائیاں ہیں. اسی لیے آج ہماری قوم جو ہے ترقی نہیں کر رہی, تباہی کی طرف جا رہی ہے, تنزل کی طرف جا رہی ہے. امام نے کہا دیکھو تم کام کس کے لیے کر رہے ہو, تمہارے دل میں عشق کس کا ہے؟ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ, ہم ہیں نا تمہارے ساتھ, ہم ہیں نا تم سے محبت کرنے والے, تمہیں لوگوں کی محبت کی کیا ضرورت؟ اور جس سے اہل بیت محبت کرے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. آپ لوگوں کی فکر نہ کریں. ریاکار کی ایک نشانی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا خوش اور ناراض کرتے ہیں. ایک مومن کا واقعہ, اس نے یہ حدیث سن لی کہ بھائی جناب ریاکار کی کیا نشانی ہے, گھر میں تیز نماز پڑھتا ہے, باہر آ کے بہت آرام سے پڑھتا ہے. اچھا اب اس میں شیطانی وسوسہ بہت گہرا ہے ریاکاری میں. کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے نا, آپ گھر میں تیز پڑھتے ہیں, باہر آ کے آہستہ پڑھتے ہیں. لیکن کبھی یہ بہت گہری شیطانی ہے بیماری کہ کبھی کبھار انسان گھر میں بھی آہستہ نماز پڑھتا ہے. کس لیے؟ کہ باہر جا کے آہستہ پڑھے. وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ کہتا ہے چلو ہاں بھائی مولوی صاحب نے کہا کہ گھر میں آہستہ تیز پڑھتا ہے, باہر آہستہ پڑھتا ہے, تو میں ایسے کر لوں گھر میں بھی آہستہ پڑھوں تاکہ باہر آہستہ ہو جائے. تو اگین لوکس اس کا کون ہے کنٹرول کا؟ لوگ ہے. یعنی جہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ کیا وہاں پہ کچھ بھی نہیں کمایا. اچھا یہ مومن تھا, اس نے دیکھا میرے اندر یہ برائی ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں, نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, گھر میں بہت فاسٹ ایکسپریس, باہر آ کے اتنی آہستہ پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا چلو میں ایسے کرتا ہوں. اچھا بعض لوگ اس بیماری میں آ کے, شیطان دیکھے گمراہ کرنے والا, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اب ہم مسجد آنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی مسجد میں آہستہ نماز ہوتی ہے نا, دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی یہاں آہستہ پڑھو لوگوں کے لیے, تو ہم مسجد آنا ہی چھوڑ دیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تھا لیکن میں نے وہ دیکھا دو لوگ کھڑے ہوئے, میں نے نماز تہجد ہی نہیں پڑھی. بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ لوگ دیکھیں ریاکاری ہو جائے. یہ ریاکاری نہیں, اگر تیری نیت اللہ کے لیے چاہے دنیا پوری دیکھ رہی ہو تو نماز پڑھ لے, نیت تمہاری ہے الاعمال بالنیات کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. باہر کے اس مومن نے کہا میرے اندر یہ بیماری ہے, احساس ہو گیا. اب یہ چلا گیا ایک دور دراز کسی گاؤں مسجد میں, وہاں پہ اس نے کہا میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا آہستہ,
कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि जब मस्जिद में शहर में जाता था तो कोई ना कोई आ जाता था, जैसे कोई आता था तो फौरन चेंज हो जाता था ये, अब आहिस्ता पढ़ता था। अब जब मस्जिद में गया किसी गांव में तो वहां पे इसने नमाज शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था, अचानक दरवाजे के हिलने की इसने आवाज सुनी। इसने कहा लगता है कोई मोमिन आ गया। अब उसको बीमारी तो थी, अब वो बीमारी फौरन आ गई, और आहिस्ता पढ़ने लगा और आहिस्ता पढ़ने लगा, और सोचने लगा ये पीछे वाला जो आदमी खड़ा है ना मेरा मुरीद होया होगा, मुरीद बनाने के चक्कर होते हैं बाज लोगों को, कहा ये तो मेरा आशिक हो गया होगा कि कितना मोमिन है ये। इसने नमाज खत्म की कि मुड़ के देखूं तो सही कौन मेरा मुरीद बैठा है, पीछे जो मुड़ के देखा, देखा एक काला कुत्ता बैठा है। अब ये हिल गया, चौंक गया कि आज तक मैं इंसानों को अल्लाह की इबादत में शरीक करता था, अब मैं इतना गिर गया कि मैं कुत्ते को एक हैवान को अल्लाह की इबादत में शरीक कर रहा हूं। रोने की बात है। हम कोशिश कीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी में बीमारी निकाल दे और इसी बीमारी की वजह से झगड़े होते हैं, क्योंकि हम हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल लोग होते हैं तो बस उसी पे झगड़े होते हैं, किसी ने तारीफ कर ली तो खुश हो जाते हैं, किसी ने बदतमीजी कर ली या किसी ने तनकीद कर ली तो नाराज, और फिर झगड़ा और फिर दुश्मनियाँ। अच्छा एक निशानी मौला ने ये बताई कि भाई घर में अलग बाहर अलग, घर में नमाज तेज बाहर आहिस्ता। दूसरी निशानी, अच्छा ये निशानी जो है ना हम मौलवियों में भी है, बड़ी खतरनाक है कि भाई अच्छा अमल करने के बाद तारीफ का इंतजार। हम लोग नुक्ता मारते हैं फिर आप दाद नहीं देते, कहते हैं नहीं समझे, कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ, सलावत पढ़िए बाबा जी बोले जेल पर जो है। देखिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है, घर से सारे मोमिनीन हैं लेकिन हकीकतन है आप दाद दे या न दे, अगर मौला अली दाद दे रहे हैं आप दाद दे या न दे, घर से मोमिन हो ही नहीं सकता कि फजाइले मौला सुने और दाद न दे, लेकिन ये यकीन जानिए आप दाद दे या न दे उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। खुशी तो तब हो जब मौला हुसैन दाद दे रहे हैं, खुशी तो तब हो जब खुद खुदा दाद दे रहा है कि किस तरह खुलूस के साथ ये अली के फजाइल पढ़ रहा है। बस अजीजा मुहतरम, इस बीमारी को अगर निकाल दे हमारे सारे इख्तलाफ खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मौला हुसैन भी तो बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने कयाम किया ना कि सारी बुराइयां खत्म हो जाए। लेकिन दो बातें होती हैं, कभी इंसान गाफिल होता है, जाहिल होता है, फिर कभी गाफिल होता है। आज तक अगर मैं जाहिल था, मुझे नहीं मालूम था कि ये बुराइयां हैं, इसको रियाकारी कहते हैं, तो क्या हुआ, जहालत की वजह से मैं करता रहा। लेकिन अब अगर मैंने सुन लिया और अगर अब दोबारा मैं उससे दूर होने लगा, अब अगर दोबारा मैं रियाकारी करने लगा तो ये जहालत नहीं, ये गफलत है, और गफलत बड़ी खतरनाक है। गफलत की वजह से कई लोग यजीदी बने थे, गफलत की वजह से कई लोगों ने इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया था। बड़ी खतरनाक है गफलत, गाफिल मत बनिए। चलो आदमी जाहिल है तो कोशिश करके इल्म हासिल कर लेगा ना, लेकिन गफलत एक जहर है, आदमी गाफिल है। जब मौला हुसैन कयाम के लिए निकले तो क्या लोगों को पता नहीं था, जब मक्के से मौला हज छोड़ के निकले क्या लोगों को मालूम नहीं था यह हुसैन है जहरा का लाल है? नहीं मालूम था, एक एक को मालूम था। लेकिन हज उन्होंने कहा नहीं, हज हज करें, हज कंप्लीट करें, हज खत्म करें, भाई रूह है हज को छोड़ के हज की तरफ जा रहे थे। ये गफलत है, जानते थे ये कितने अजीम हैं, लेकिन गफलत की वजह से उन्होंने मौला हुसैन का साथ नहीं दिया। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी गाफिल हो जाए और गफलत की वजह से अपने वक्त के इमाम का साथ न दें। गफलत बड़ी खतरनाक बीमारी है, अगर लग गई तो इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ बचपन से आप लोग इतना सुनते आए हैं, इतने फजाइल सुन चुके हैं और इतने फरामीन अहले बैत सुन चुके हैं कि आप लोग पीएचडी हैं सब, गारंटी। लेकिन यानी इतना ज्यादा इल्म है आपके पास, लेकिन देखते हैं अमल में हम वो नजर नहीं आता। अमल हमारा वो नहीं जो एक पीएचडी डॉक्टर का होना चाहिए, अमल हमारा वो एबीसी पहली क्लास वाले बच्चे का लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम गाफिल हो गए हैं, सुनते हैं उलमा आके बताते हैं
لیکن یا دوسرے کام سے میں نے کل کا نکال دیتے ہیں یا اثر نہیں ہوتا وہ کل سناؤں گا کیوں نہیں ہوتا یا غافل ہو جاتے ہیں. اذان محترم یہ غفلت بہت بڑی خطرناک ہے. شیطان ہمیں عمدن پرپسلی غفلت میں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اے انسان تو غافل ہو جا, غافل کر دے گا. ہاں ارے ابھی تو مومن آدمی ہے, ہاں نہیں تمہیں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں. یعنی آپ کو غافل کرتا رہے گا اور یہ غفلت انسان کو امام کا دشمن بنا سکتی ہے. آئیے دعا کریں, خدایا ہمیں غفلت سے بچا دے. غفلت ایسی بیماری ہے, ایسا زہر ہے جو پوری پوری نسلیں برباد کر سکتی ہے. میرے اللہ ہمیں اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آئیے سب مل کے دعا کریں اور اللہ سے یہی التجا ہے کہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو نے حر کو بنا دیا تھا. عزیزو یہ راتیں آج سات محرم ہیں, آٹھ نو دس تین چار دن کے مہمان ہیں مولا حسین. ان راتوں میں جتنا ہو سکتا ہے گریا کرو, بی بی زہرا کو پرسا دو, مولا امام زمانہ کو پرسا دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب روتے ہیں, ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تو بعض ہمارا مذاق کرتے ہیں. اگر کوئی مذاق بھی آپ کا کر رہا ہے نا تو نہ شرمائیے, روئیے. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا خلوص خلوص خلوص. اگر میں لوگوں کے لیے رو رہا ہوں تو ہاں لوگوں کے مذاق سے میں شاید رک جاؤں, لیکن میں گریا کر رہا ہوں حسین کے لیے, میں گریا کر رہا ہوں زہرا کو پرسا دینے کے لیے, میں گریا کر رہا ہوں مولا امام زمانہ کو پرسا دینے کے لیے. تو جس نے بھی مذاق کیا کرنے دو, تم مولا کے لیے رو لیکن شرمانا نہیں. مولا کے لیے رونا ہے بلند آواز میں رونا, گھٹ گھٹ کے نہیں رونا. اکثر لوگ آہستہ روتے ہیں, روتے ہیں لیکن آہستہ روتے ہیں. روایت میں ملتا ہے ایک دن امام جعفر صادق نے مجلس کا انتظام کیا, امام نے اپنے گھر میں مجلس کا انتظام کروایا, ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا تو کچھ لوگ رو رہے تھے بلند آواز سے, کچھ آرام سے رو رہے تھے. مجلس کے بعد امام نے ایک صحابی کو روکا, امام نے کہا اے صحابی میرے دادا حسین پہ مصائب بیان ہو رہے تھے تو گریا کیوں نہیں کر رہا تھا, تو اشک رون کیوں رہا تھا, اشک کیوں نہیں بہا رہا تھا, آنسو کیوں نہیں بہا رہا تھا؟ اس نے فوراً رومال نکالا, کہا مولا یہ دیکھ رہے یہ گیلا ہو گیا ہے, یہ میں نے آنسو صاف کر کر کے گیلا کیا ہے. مولا نے کہا ہاں تیرا شکریہ, تو نے ہمارے دادا پہ گریا کیا لیکن دادا حسین پہ روتے اس طرح نہیں ہیں. مولا کس طرح روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے دادا آیا حسین پہ رونے کا حق یہ ہے. مولا کیسے روئے؟ مولا فرماتے ہیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ بین کر کے روتی ہے ایسے رو کے کہو ہائے حسین. کوئی نہ شرمائے, بس چار دن رہے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے رو لو. اللہ جانے آئندہ سال کس کو نصیب ہو. عزیزو آیا آج اس مظلوم کا واسطہ, کس مظلوم کا واسطہ؟ ہائے جس کی دائیں طرف کی بس لیا بائیں طرف چلی گئی, او بائیں طرف کی بس لیا دائیں طرف چلی گئی. کون مظلوم؟ ہائے یتیم حسین کاظم. عزیزو زیادہ زحمت نہیں, روایت کے الفاظ ہیں
حضرت قاسم مولا حسین کے پاس آئے کہ چچا جان یہ بتائیے کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں؟
سنو گے کیا کہتے مولا؟
مولا قاسم کو دیکھ کے کہتے قاسم تو تو بہت بڑا ہے ہائے کل کے شہید ہونے والوں میں ننے علی اصغر کا نام بھی موجود ہے بس یہ سننا تھا قاسم کو جلال آیا ہاشمی خون تھا رو کے کہا مولا کیا یہ یزیدی قوم خیموں تک آ جائے گی مولا نے کہا قاسم تیری زندگی میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی
عزیزوں عاشور کا دن آیا قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ قاسم خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے مولا حسین نے بٹھایا ذرا تصور کرو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 11-12-13 سال کے کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ حضرت قاسم دشمنوں سے لڑنے کو گئے یہاں مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے قاسم کی لڑائی دیکھ رہے ہیں وہاں جناب زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہے قاسم کی لڑائی دیکھ رہی ہے حسین کو وہاں قاسم کی ماں مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے زینب کو دیکھ رہی ہے اے عزیزو وہاں قاسم گھوڑے سے گرے یہاں مولا حسین ریت کے ٹیلے سے گرے ہائے زینب خیب کے در سے گری قاسم کی ماں سجدے میں گری او میرے اللہ تیرا شکریہ میری قربانی قبول کی عزیزوں مولا حسین دوڑے قاسم کی لاش لینے مگر سادات برداشت کرو گے ہائے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے او بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے مولا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں یا علی مدد کہہ کے قاسم کی انگلیاں اٹھاتے ہیں یا علی مدد کہہ کے قاسم کے بدن کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں مولا قاسم کی لاش کو گٹھری میں باندھ کے آتے ہیں خیمے میں لاش نہیں لے کے جاتے خیمے کے در سے کہتے ہیں اما فضا زینب بہن کو بلاؤ بی بی زینب تشریف لے کے آتی ہیں پوچھتی ہیں بھیا حسین قاسم کی لاش کہاں ہے مولا کہتے ہیں زینب یہ جو گٹھری دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش ہے عزیزو تم نے بڑا گریا کیا اب میں حضرت قاسم کا ایک نوحہ بھی سنانا چاہتا ہوں فارسی زبان میں ہے ترجمہ بھی سناؤں گا دیکھیے حضرت قاسم کے مصائب ایران میں کیسے بیان ہوتے ہیں سب مل کے کہیے حسین 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 بلند آواز حسین حسین
سنیے حضرت قاسم کا مصائب فارسی میں، شاعر کہتا ہے جب حضرت قاسم لڑنے گئے آواز دی اے امو ببین قاسم تو خستے آس، کیا مطلب چچا جان دشمنوں سے بڑا لڑا آیا آیا اب میں تھک گیا، او چچا جان گھوڑے سے گر گیا گھوڑے سے گر گیا، سب مل کے گئے حسین حسین حسین، نہ شرمائے بلند آواز حسین اے امو ببین قاسم تو خستے آ، سب دوسرا جملہ زیر سوم میں آس سینے آم شکستے آ، ہائے چچا جان ایک گھوڑے کا پاؤں میرے سینے پہ ہے، ہائے مظلوم حسین، سب مل کے حسین 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 حسین، جیسے مصائب آگے جاتے ہیں بہت جملے سخت ہیں، سنیے شاعر کیا کہتا ہے اے امو بیا ببین حسین بابا یہ من حسن بواد کنار من، چچا جانا کے دیکھیے بابا حسن بھی آئے ہیں گیر یمی کنات پدر رو بے رو یہ مادر، چچا جان اما زہرا بھی آئی ہے اما زارو قطار رو رہی ہے، سب مل کے کہیے حسین حسین حسین، بلند آواز حسین عزیزو، بڑا سخت جملہ ہے سادات مجھے معاف کرنا، حضرت قاسم مولا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں، مولا حسین سے کہہ رہے ہیں اے امو مادر چرا رو گرفتے از پدر، سنو گے ترجمہ، چچا جان اما زہرا آئی ہیں مگر اما اپنے چہرے کا ایک حصہ بابا حسن سے چھپا رہی ہیں، ہاں چچا ماں تو بیٹے کی محرم ہوتی ہے، ذرا تصور کرو قاسم کیا کہنا چاہتے ہیں، مادر چرا رو گرفتے از پدر، اب سنیں گے حضرت قاسم کہتے ہیں غرق شعلہ شد دلم اثر تو پا پی کر، چچا جان ہائے میں اپنے پسلیوں کا درد بھول گیا، چچا جان میں اپنے زخموں کو بھول گیا، ذرا سنو گے قاسم اپنے درد کیوں بھولا، رو کے کہتا ہے چون کے چشم من توجہ چون کے چشم من افتاد لحظه ای به صورت، کیوں قاسم اپنا درد بھول گیا، کیوں قاسم پسلیوں کا درد بھول گیا، قاسم رو کے کہتا ہے چچا جان میں اپنا درد اس لیے بھول گیا کیونکہ میری نظر دادی کے زخمی چہرے پہ پڑی، ہائے دادی کا چہرہ خون سے رنگین تھا، شاید کسی ظالم نے تباہ
اسی ظالم نے دروازہ گرایا ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین